الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لتفته هد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان عرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد عزیزان ایمان جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے بلکہ متعدد مقامات پر ولایت فقیہ کے عنوان سے گفتگو ہو چکی ہے لیکن پھر بھی تشنگی بہرحال باقی ہے اور نوجوانوں کو مزید جاننے کی خواہش پائی جاتی ہے جس کے پیش نظر پھر ایک مرتبہ اسی عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ اسلامی تعلیمات کا کوئی نیا باب نہیں ہے بلکہ اس مسئلے پر قدیم الایام سے گفتگو ہوتی رہی ہے اور ہمارے کتب روائی اور کتب فقہی میں مسلسل مسئلے ولایت فقیہ کو بیان کیا جاتا رہا ہے. چنانچہ فقہ کی سب سے اہم ترین کتاب جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے فقہا کے درمیان, جس کو پڑھے بغیر کوئی فقیہ نہیں بن سکتا ہے, فقہ کی سب سے بلند ترین کتاب جواہر الکلام ہے. جواہر الکلام میں محمد حسن نجفی جو صاحب جواہر کہے جاتے ہیں, صاحب جواہر نے کھل کر یہ بات لکھی ہے کہ مسئلہ ولایت فقیہ من الواضحات البدیہیات, یہ بدیہی ترین اور واضح ترین مسائل میں سے ہے. اور بدیہی اس مسئلے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی, ایسا واضح مسئلہ جس مسئلے میں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ کوئی گنجلک عنوان ہے اور نہ ہی کوئی پیچیدہ عنوان ہے، بلکہ یہ ایک واضح ترین عنوان ہے جس پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی یہ مسئلہ فقہا کے درمیان میں اختلافی رہا ہے۔ جزی اختلافات اپنے مقام پر، لیکن اصل مسئلہ ولایت فقیہ پر کبھی بھی علماء کے درمیان میں اختلاف نہیں رہا ہے، بلکہ یہ ایک واضح ترین مسئلہ تھا ہے۔ صلوات اللہ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ولایت فقیہ کا جو مسئلہ ہے یہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہ فقہی مسئلہ ہے کہ فقہا کے درمیان حل کیا جائے، یا یہ مسئلہ علم کلام سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اکثر علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مسئلے ولایت فقیہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم کلام کا عنوان ہے، علم کلام کا موضوع ہے۔ اگر یہ علم کلام کا موضوع ہے تو اسے علم کلام کی ہی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب وہ دلائل جو ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں دیے جاتے ہیں، وہی دلائل ہم ولایت فقیہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ تمام دلیلوں جن ادلہ کی بنیاد پر، جن دلیلوں کی بنیاد پر، جن براہین کی بنیاد پر بعد رسول امیر المومنین کے خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے، کن دلیلوں کی بنیادوں پہ حل کیا جاتا ہے، انہی دلیلوں کی بنیاد پر امام زمانہ کے رہبت کے بعد مسئلہ ولایت فقیہ چھیڑا جائے گا اور انہی دلیلوں سے حل کیا جائے گا، انہی دلیلوں سے حل کیا جائے گا۔ تو مسئلہ ولایت فقیہ جو ہے یہ مسئلہ وہی ولایت فقیہ در حقیقت ولایت امیر المومنین کا حصہ ہے۔ ولایت امیر المومنین جس طرح سے استمرار نبوت و رسالت ہے، اگرچہ کہ رسول اور نبی متعین نہیں ہے، امیر المومنین نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن جو سلسلہ نبوت و رسالت کا ہے وہی سلسلہ حکومت اسلامیہ کا جو رسول اللہ نے جو قائم کیا تھا وہی سلسلہ استمرار پیدا کرے گا امیر المومنین کے دور میں، اور وہی وہ تمام ذمہ داریاں جو رسول اللہ کے دور میں خود ان کے دل میں تھی وہ سب کے سب منتقل ہوتی ہیں امیر المومنین کے پاس۔ اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے امام مہدی تک۔ اب امام مہدی سے یہ مسئلہ ولایت ائمہ جو ہے، جو استمرار حرکت انبیاء ہے، یہی ولایت ائمہ اب ولایت فقیہ کی شکل میں منتقل ہوتا ہے رحمت کبریٰ کے بعد۔ امام زمانہ کی ولادت 255 ہجری میں ہوتی ہے. 255 ہجری میں امیر 255 ہجری میں امام مہدی کی ولادت واقع ہوتی ہے اور 260 ہجری میں آپ مرحلے امامت اور منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں. دو سو ساٹھ ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں واقع ہونے کے بعد اب امامت منتقل ہوتی ہے امام مہدی تک, اور وہ اتنے سخت ترین حالات ہوتے ہیں جس وقت یہ امامت منتقل ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو اطلاع نہیں دی جاتی ہے, امام کی ولادت کی خبر کسی کو نہیں ہوتی ہے سوائے چند خواص کے, کسی دوسرے کو اطلاع نہیں ملتی ہے, حتیٰ کہ حمل کی اطلاع بھی جو ہے وہ باہر نہیں پہنچتی ہے. جناب حکیم خاتون جو اس گھرانے کی حکیمہ مانی جاتی تھی اور جو زائمان میں مدد فرماتی تھی, انہوں نے خود یہ کہا کہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن امام نے روکا کہ آپ اس رات یہاں رک جائیں. چنانچہ حکیمہ خاتون رکتی ہیں اور امام کی جو ولادت ہوتی ہے تو کسی کو خبر نہیں کی جاتی ہے اور یہ بات سرے راز میں رکھی جاتی ہے. تو یہ بات 5 سال تک سرے راز میں رہی اور کسی کو اطلاع نہیں ہوئی کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے. لیکن 260 ہجری میں جب امام 5 برس کے تھے اور شہادت واقع ہوتی ہے امام یازدہم کی, تو اس کے بعد امامت منتقل ہو جاتی ہے 12ویں امام تک, اور 5 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہو جاتے ہیں, اور اسی وقت سے آپ کی غیبت صغرا کا آغاز بھی ہو جاتا ہے. تو آپ غیبت صغرا میں جو 70 سال کے لگ بھگ کا دور مانا جاتا ہے, یعنی 329 ہجری تک کے دور شروع چلتا ہے, 260 ہجری سے شروع ہو کر 329 ہجری تک یہ سلسلہ غیبت صغرا کا جاری رہتا ہے, جس میں آپ 4 نوابین کو مقرر فرماتے ہیں امام اثر اپنی موجودگی میں کہ آپ غیبت صغرا میں جاتے ہیں, محمد عثمان ابن سعید کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں. عثمان ابن سعید کی رحلت کے بعد خود ان کے فرزند محمد ابن عثمان اس منصب پر فائز ہوتے ہیں اور ان کو دوسرا نائب خاص مقرر کیا جاتا ہے اور امام براہ راست ان سے ملاقات کیا کرتے تھے, اور یہ لوگوں کے مراجع تھے اور لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے. اس کے بعد محمد ابن عثمان کی رحلت کے بعد حسین ابن روح کو نائب خاص مقرر کیا گیا. حسین ابن روح کی رحلت کے بعد علی ابن محمد سمری کو یہ عہدے پر فائز کیا گیا. علی ابن محمد سمری جو ہے وہ آخری نائب خاص ہوتے ہیں 12ویں امام کے, کہ آپ ان پر حجت ہوتے ہیں اور یہ دوسروں پر حجت ہوتے ہیں, آپ ان کو فرمان دیتے ہیں اور وہ امام کے فرمان کو مسلمین تک پہنچاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہا 329 ہجری تک، تو لگ بھگ 70 سال کا عرصہ غیبت صغرا کا گزرتا ہے. اب بات آتی ہے غیبت صغرا کے ختم ہونے کے بعد کیا اب تمام نتائج اب پیدا ہوتے ہیں جب غیبت کبرا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. غیبت کبرا کا سلسلہ 329 سے شروع ہو کر آج تک باقی ہے نا، آج تک یہ سلسلہ باقی ہے. اب امام سے ملاقات کا راستہ بند ہو چکا ہے. غیبت صغرا تک کیا تھا؟ کوئی ایک مخصوص شخص ہوتا تھا وہ ملاقات کرتا تھا، لیکن اب وہ مخصوص شخص بھی درمیان سے ہٹ جاتا ہے. تو اب امام سے ملاقات کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں باب علم کا مردود ہو جانا، یعنی ڈائریکٹ اور مستقیم سوال کرنے کا راستہ بند ہو گیا. مستقیم پوچھنے کا راستہ، جب بالمشافع امام موجود ہوتے تھے ان سے مستقیماً ملاقات کی جاتی تھی، مسائل ان سے خود دریافت کیے جاتے تھے اور تمام مسلمین ان سے براہ راست رجوع ہو سکتے تھے. تو جب براہ راست رجوع ہو سکتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ باب علم کھلا ہوا ہے. لیکن جب باب علم مسدود ہو گیا، یعنی باب علم بند ہو گیا، اب لوگوں سے ملاقات کے لیے امام نے اپنے دروازے بند کر دیے کہ اب میں کسی سے احد بشر سے ملاقات نہیں کروں گا، کسی کو کوئی مسئلہ بیان، کسی کا کوئی مسئلہ مجھ تک نہیں پہنچنے والا ہے. تو اب دریافت کیا گیا امام سے کہ ایسی صورت میں جب کہ آپ موجود نہیں رہیں گے اور نہ ہی آپ کا نائب خاص موجود رہے گا جس کے ذریعے سے ہم آپ تک مسائل پہنچایا کرتے تھے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب مسئلہ ہی نہ پوچھا جائے، اب کسی مسئلے پر عمل ہی نہ کیا جائے، کیونکہ اب امام براہ راست ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، لہذا احکام پر عمل نہ کیا جائے. اب کسی حاکم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو حکومت اسلامی ہے اس کا کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے، کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، سب آزاد ہو جائیں، کوئی حاکم نہ رہے، کوئی قانون نافذ کرنے والا نہ رہے. جب تک امام نہیں آ جاتے، اور ہو سکتا ہے کہ امام کی غیبت کا زمانہ آج 1200 برس گزر گئے، ہو سکتا ہے کہ اور کئی 100 برس گزر گئے. تو کیا اتنا طویل عرصے میں احکام اسلامی کو تاخیر دے دی جائے، یعنی کسی حکم پر عمل ہی نہ کیا جائے، شریعت کے کسی حکم پر عمل ہی نہ کیا جائے، عدالت کا نفاذ نہ کیا جائے معاشرے میں، سماج میں عدالت کا نفاذ اٹھا لیا جائے اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح سے چاہے وہ عمل کرے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جو جس کے پیچھے چاہے اس کے پیچھے جائے، کوئی ایک حاکم کی ضرورت نہیں ہے. کیا دنیا میں کوئی بھی معاشرہ بغیر حاکم کے، بغیر حکومت کے رہ سکتا ہے؟ بغیر حکومت کے رہ سکتا ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں رہ سکتا ہے. اگر آپ کہیں رہ سکتا ہے تو پھر آپ اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ نہیں رہ سکتا ہے؟ رسول اللہ کے رحلت کے بعد کسی نہ کسی کو حاکم ہونا چاہیے، جبکہ رسول قانون پہنچا چکے تھے، قرآن درمیان میں موجود تھی، شریعت موجود تھی، قانون موجود تھا. جب قانون موجود تھا، شریعت موجود تھی، تو مسلمان اپنے حساب سے عمل کر لیتے. جس کسی کو بھی اپنی طرف سے بنا لیتے. تو کیوں اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں، رسول اللہ اگر پردہ فرماتے ہیں اور امت سے آپ پردہ فرما لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اور اوجھل ہو جاتے ہیں اور مستقیماً مسلمان حضور سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے. بعض رسول شریعت کا کوئی مجری قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا امت مسلمہ خود سے جو ہے چل سکتی ہے؟ کوئی بغیر حاکم کے چل سکتی ہے؟ کسی کو حاکم نہ بنایا جائے، کسی قسم کی کوئی حکومت نہ رہے، نہ جمہوریت رہے، نہ بادشاہت رہے، نہ جو ہے کوئی مرجعیت رہے، کچھ نہ رہے، خود بخود لوگ عمل کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک ایسا عقلی مسئلہ ہے کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لابد للناس امیر، ہر قوم کے لیے، انسانوں کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی حاکم ہونا معاشرے میں ضروری ہے. حتیٰ کہ برن و فاجرے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، کوئی نہ کوئی حاکم کا ہونا تو ناگزیر ہے. بغیر حاکم کے کوئی بھی معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو حاکم تو ہونا ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ کیسا حاکم ہونا چاہیے، یہ دوسری بات ہے. لیکن پہلے مرحلے میں تو یہ ضروری ہے نا کہ خود حاکم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. حاکم کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ کتنے ایسے احکام ہیں دین کے کہ جس کے لیے حکومت کا ہونا ناگزیر ہے. حکومت کا ہونا ناگزیر ہے. ولایت بمانے حکومت ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ولایت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولایت فقی یعنی حاکمیت فقی، فقی کی حکومت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی یہ آپ اس مسئلے تک پہنچیں کہ مسلمانوں کو خود حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ولایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کہ بغیر ولی کے مسلمان رہ سکتا ہے، کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، ولی کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے. پانچ بنیادیں اسلام. سلوات پڑھ رہا ہوں. ایک ہے نماز، دوسرے ہیں روزہ، تیسرے ہیں حج، چوتھے ہیں زکات، پانچویں ہیں ولایت. یعنی اس وقت آپ پر نمازیں اٹھا لی گئی ہیں، کیونکہ امام نہیں ہوئے تو نماز نہیں پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام عادل کہاں ہے؟ امام پیش نماز سے عادل نہیں ہے، لہذا نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے. حج کے لیے بھی امیر کی ضرورت ہے، امیر حج کی ضرورت ہے، بغیر امیر حج کے حج کیسے کریں گے؟ زکات کس کو دیں گے؟ تو لہٰذا اسلام کے احکامات کو تعطیل کر دیا جائے گا، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج و زکات اور ولایت کا ہونا ضروری ہے. اس وقت ولایت کہاں ہے؟ یعنی نماز آپ طاغوت کے سائے میں پڑھیں گے، اس وقت آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے پہلے یہ طے کریں گے، پڑھیں گے تو ولایت کے سائے میں پڑھیں گے یا طاغوت کے سائے میں پڑھیں گے؟ روزہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے آپ؟ تو اب یہ جو روزہ آپ رہیں گے، یہ آپ ولایت کے سائے میں روزہ رکھیں گے یا طاغوت کے سائے میں روزہ رکھیں گے؟ اسی طرح سے مسئلہ ہے آئے گا حج کا، کہ حج جو آپ کریں گے وہ طاغوت کے سائے میں حج بجا لایا جائے گا یا ولایت کے سائے میں حج بجا لایا جائے گا؟ زکات، زکات جو دی جائے گی وہ طاغوت کے حوالے کی جائے گی، حاکم طاغوت کو، جو اللہ کے طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہاں عبادت خانے میں کہہ رہا تھا طاغوت طاغوت، لوگ سمجھ رہے تھے طاغوت طاغوت، تو لوگوں کو املا ہی نہیں معلوم، اور ایک ہمارے عزیز دوست نے جو ہے ولایت فقیہ کا عنوان دے دیا. ارے جب لوگ جو ہیں طاغوت اور طاغوت نہیں سمجھتے تو وہ ولایت فقیہ کا مسئلہ کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کا املا ہی درست نہیں ہے، جن کو اردو ہی نہیں آتی ان کو فارسی عربی سکھانے چلے، پہلے اردو سکھائیں گے کہ پھر عربی سکھائیں گے؟ پہلے تو جو ہے ان کو اصول دین اور فروع دین سکھائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ بعد میں آئے گا کہ فقہ کا مسئلہ بعد میں آئے گا کہ فقیہ ہو یا جو ہے وہ اخباری ہو، یہ سارے مسئلے کب پیش آئیں گے؟ جس وقت آپ جو ہے وہ اصول دین اور فروع دین کو سمجھ سکیں. تو جو لوگ اصول و فروع کا فرق نہیں سمجھتے وہ بنیادی اور وہ علمی باتیں جو درس خارج میں بیان کی جاتی ہیں وہ کیسے سمجھیں گے؟ صرف الجھا کے رکھ دینا ہے لوگوں کو، جو ان کی سمجھ میں آئی نہیں سکتی وہ باتیں پیش کریں چاہے سمجھے یا نہ سمجھے. تو یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے کہ آپ وہ بات پیش کر رہے ہیں جو سمجھ ہی سے خاطر ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی واضح ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ولایت فقیہ کا مسئلہ نہایت ہی واضح ترین مسئلہ ہے، وہ دو دو چار والا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دقت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طاغوت کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں جو حکومت قائم ہوتی ہے اسے حکومت طاغوت کہا جاتا ہے. اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کوئی بھی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، کیونکہ اصل میں حاکم اللہ کو ہونا چاہیے نا، اور کس کو ہونا چاہیے؟ حکومت کس کی ہونی چاہیے یہ بتا دیا، اللہ کی ہونی چاہیے. قانون کون بنائے گا؟ انسانوں کے لیے کون قانون بنائے گا؟ کس کا قانون چلے گا؟ ابھی ملک ہے، اس ملک میں قانون چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے لیے حاکم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کون سا عقل مند انسان ہے جو یہ بولے کہ بھائی ملک کو نہ قانون کی ضرورت ہے نہ حاکم کی ضرورت ہے؟ ایسے سب کا پھر علاج کرانا پڑے گا، ہے نا؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ معاشرے انسانی کو اور امت کو اور اہل وطن کو نہ قانون کی ضرورت ہے نہ حاکم کی ضرورت ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ لاحق ضروری ہے کہ حاکم کا ہونا ضروری ہے، قانون کا ہونا ضروری ہے، اگر قانون کا ہونا ضروری ہے تو انسانوں کے لیے انسان قانون بنائے گا، اگر انسان کے لیے انسان قانون بنائے گا تو کیوں انسان انسان کے بنائے ہوئے قانون کو مانے گا؟ آپ قانون بنائیں، میں کیوں مانوں گا آپ کے قانون کو؟ میں کہوں گا میں قانون بناؤں گا، آپ مانیں گے، آپ کہیں گے میں قانون بناؤں گا، آپ مانیں گے، یہی جھگڑا چلتا رہے گا۔ ایک بھائی کا قانون کیوں مانے گا گھر میں؟ ایک بھائی کہے کہ میں یہ قانون بناتا ہوں، دوسرا بھائی کہے گا کہ میں آپ کے قانون کو کیوں مانوں گا؟ بھائی آپ بڑے ہوں گے، محترم ہیں اپنے مقام پر، لیکن آپ کا قانون میں کیوں مانوں گا؟ لیکن گھر کے اندر ماں باپ قانون بنائے تو سارے بچوں کو ماننا پڑے گا، ہے نا، کیونکہ وہ واقعی حاکم ہے۔ اسی طرح سے اس پورے عرض کے ان انسانوں کا حاکم کون ہے؟ انسانوں کا حاکم کون ہے؟ کس نے بنایا ہے ان انسانوں کو؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، ہے نا۔ اگر اللہ نے بنایا ہے تو قانون بنانے کا حق بھی اللہ ہی کو پہنچتا ہے، تو اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ مکمل قانون کون ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قانون کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ اللہ بنائے گا قانون تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے قانون کو اجرا کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ یہ خالی قانون بنا کے چھوڑ دے گا کہ عمل کرو کہ مت کرو؟ کہ بولے کہ یہ قانون ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہے؟ یہ شریعت جو ہے وہ کس لیے ہے آپ بتائیے؟ قانون ملک میں کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ چاہے آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں، یا ناگزیر ہے قانون؟ قانون پر چلنا ضروری ہے، اور جب قانون پہ چلنا ضروری ہے تو کوئی نہ کوئی قانون کو اجرا کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ ضروری ہے۔ تو جب اللہ نے قانون بنایا ہے تو قانون کے لیے مجریہ قانون بھی بنایا ہے، تو اصل ولی اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ الولایت للہ، ولایت اللہ کے لیے، یعنی حکومت اللہ کے لیے۔ الحکومت للہ، حکومت اللہ کے لیے، حکومت الہیہ کے، قانون الہی، شریعت الہی، مقنن قانون، یعنی جو قانون بنانے کا حق رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھتا ہے۔ اور یہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی اپنی ذاتی ہے، اب اللہ ہی حاکم ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ اس احکام کے اوپر اجرا کروایا جائے تو کسی کو اللہ حق حکومت دیتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے کہ اب تم حاکم ہو میری جانب سے، اب تمہاری بات سننا میری بات سننا ہے، میں اپنے اختیارات تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے جو اختیارات ہیں وہ منتقل کیے ہیں اپنے رسولوں کی طرف، اور یہ کہا ہے کہ رسول تمہارے ولی ہیں۔ ولی ہیں یعنی کیا مطلب ہے؟ حاکم ہے تمہارے نفوذ سے اولا بالتصرف ہے، یعنی تم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جہاد نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے زکات نہیں دے سکتے، اپنی مرضی سے امر بالمعروف نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں، دیات کے مسائل ہیں، قصاص کے مسائل ہیں، سارے مسائل کو، میراث کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل کو حکم کون دے گا؟ ولی اور حاکم دے گا۔ تو یہ اختیار اللہ کے اپنے ذاتی ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ یہ اپنے اختیارات رسول کو دیے. تب رسول کی ولایت رسول کی ولایت نہیں ہے, ولایت رسول اللہ وہی ولایت خدا ہے. اور کیا ہے یعنی رسول اللہ کی جو ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے, یعنی اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے, رسول اللہ کی اپنی ذاتی نہیں ہے وہ. اب رسول اللہ کو جو اختیار حاصل ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے, وہ اللہ نے انہیں ولی بنایا ہے. تو اب رسول اللہ کے حکم پر چلنا در حقیقت اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ولایت رسول اللہ وہی ولایت خدا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور جو رسول اللہ جو شریعت اور قانون بیان کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کا نہیں ہے, وہ تو اللہ کا قانون ہے. تو قانون رسول نہیں ہے, شریعت الرسول شریعت رسول نہیں ہے, بلکہ وہ شریعت خدا ہے. شریعت رسول اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی شریعت ہے, یہ رسول اللہ کی کتاب ہے, تو یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ رسول اللہ نے پیش کیا ہے نا, تو یہ کتاب رسول اللہ کی پیش کردہ نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے. جو شریعت اس میں بیان کیے گئے ہیں, جو احکام بیان کیے گئے ہیں, وہ اللہ نے بیان کیے ہیں, رسول اس کو بیان کرتے ہیں, اس کو اجرا کرواتے ہیں. تب رسول کی بات سننا کیا ہوا؟ اللہ کی بات سننا. اب رسول اللہ نے کیا کیا؟ جب رسول اللہ پردہ پوشی فرمانے لگے تو قانون کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ثواب دید پر, کہ بھئی کوئی زکات دینا چاہے تو جیسے چاہے زکات دے, جس کو چاہے زکات دے. حکم زکات کون دے گا؟ حکم جہاد کون دے گا؟ قصاص کا حکم کون دے گا؟ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں حاکم کو تو یقیناً ہونا ضروری ہے. یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم, قصاص کا حکم, دیت کا حکم کون دے گا؟ اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہوگی تو آپ یہ قانون نافذ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے حکومت نہیں بنائی ہے تو آپ قصاص کا قانون نہیں لے سکتے, نافذ نہیں کر سکتے. قتل کے بدلے میں آپ قتل کر سکتے ہیں, کسی کو بھی آپ پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں, یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس حکومت ہونا ضروری ہے نا. آپ زکات وصول کر کے تقسیم کر سکتے ہیں, ٹیکس وصول کر سکتے ہیں, ٹیکس وصول کر کے جو ہے اس کے حساب سے جو ہے سڑکیں بنا سکتے ہیں, مسائل مسلمین کو حل کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس اختیارات ہیں؟ جہاد کا حکم آپ دے سکتے ہیں, لشکر کشی کر سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ملک پر. تو آپ کے پاس حکومت ہونا ضروری ہے نا, حاکم ہونا ضروری ہے, حکومت تشکیل دینا. رسول اللہ نے کیا کیا؟ مدینے میں حکومت بنائے, بیت المال بنائے. رسول اللہ خود حاکم تھے, حکومت تشکیل دی. تو اب جب حکومت تشکیل دی تو جب رسول اللہ جانے لگے تو کیا حکومت کو ایسی چھوڑ کے چلے جاتے؟ مسلمان کہتے ہیں ایسی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے, جبکہ مسلمان نہیں کہتے, بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں, رسول اللہ نے تو کسی کو نہیں بنایا مگر ہونا تو چاہیے حاکم کوئی نہ کوئی. اگر یہ ضرورت محسوس نہ کرتے تو صفیفہ بنی سعدہ میں مسلمان کیوں جمع ہوتے اور کہتے کہ حاکم کا ہونا ضروری ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں بنایا تھا تو پھر آپ کو بھی نہیں بنانا چاہیے. جو ضرورت رسول اللہ نے نہیں محسوس کی وہ آپ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اور آپ رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حاکم بنانا چاہیے تو یہ بات رسول اللہ کے نعوذ باللہ سمجھ میں نہیں آئی کہ حاکم بنانا چاہیے. تو آپ رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ رسول اللہ نے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنایا تو پھر آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ سنت رسول کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو سنت رسول پہ چلنا چاہیے. اور اگر رسول اللہ نے بنایا تھا تو جس کو بنایا تھا آپ اس کو ماننا چاہیے. اب ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ ولایت فقیہ کو کہ ماننے والوں کا قصور کیا ہے؟ اب آپ سنیے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہماری پریشانی کیا ہے، ہماری مشکل کیا ہے. ہماری مشکل اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی ہے. اس وقت رسول پردہ پوشی فرما رہے تھے تو ہمارے لیے مسئلہ پیش آ گیا، اب امام پردہ پوشی فرمانے لگے تو ہمارے لیے مسئلہ پیش آ گیا. ہم تو دونوں وقت پھنسے ہیں کیونکہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا، ہم کو تو قانون الہی چاہیے نا، ہم تو بغیر حاکم کے نہیں رہ سکتے نا. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم بغیر ولی کے نہیں رہ سکتے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بغیر آپ کے رہ ہی نہیں سکتے، آپ نہیں ہیں تو کوئی نہ کسی کو جانشین بنا کے جائیے. تو حضور نے مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ 1,24,000 سے زیادہ مجمع، 1,25,000 سے زیادہ مجمع کے سامنے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کم تو مولا فہذا علی المولا. کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہیں، یعنی میرے بعد حاکم مسلمین علی ہوں گے، جہاد کا حکم علی دیں گے، بیت المال کی تقسیم علی کریں گے، جو کچھ کام میں کیا کرتا تھا وہ سارے کام علی انجام دیں گے. مدینے کی مسجد میں نماز علی پڑھائیں گے، خضاوت علی کریں گے، تقسیم بیت المال علی کریں گے. کیونکہ علی جانتے ہیں سنت رسول کو، کیونکہ اب جو کچھ بھی ہونا ہے رسول اللہ کے عین مطابق ہونا ہے، تو اب رسول اللہ کے عین مطابق وہی کر سکتا ہے جو نفس رسول ہو. اور نفس رسول قرآن کی روح سے اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. لہذا رسول اللہ نے امیر المومنین کو حاکم بنایا. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی قاعدہ لطف ہے، جس قاعدہ لطف کے تحت اللہ نے رسول کو منصوب فرمایا اسی قاعدہ لطف کے تحت اللہ نے امام کو بھی منصوب فرمایا. یعنی بشر کی ہدایت کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، کیونکہ واجب قرار دیا ہے جس کی بنیاد سے رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، اسی بنیاد پر امام کو بھی بھیجا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی خلافت کا مسئلہ رسول اللہ کا اپنا ذاتی ان کی رائے نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر، آپ اگر پردہ پوشی فرما رہے ہیں تو متعین کر کے جائیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو سکے. امیر المومنین کا آپ انتخاب فرمائیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ مناسک حج سے فارغ ہو جائیں تو منسوخ فرما دیجئے، قرآن کی آیت ہے کہ حجت الوداع سے جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو حکم ہوا کہ اے رسول بعد فراغت حج آپ منسوخ فرما دیجئے. کیوں منسوخ فرمائیں؟ اس لیے کہ شریعت بغیر حاکم کے نہیں رہ سکتی، اس لیے قانون کے لیے مقنن قانون کی ضرورت ہے. اس لیے یعنی امیر المومنین کی کیوں ضرورت ہے؟ قانون پر عمل کرنے کے لیے، اور ان کو یعنی امت کو امیر المومنین کی ولایت قبول کر لینا ہے، یعنی ان کو حاکم ماننا ہے، نہ کہ امیر المومنین سے محبت کرنا ہے. تو محبت تو سبھی لوگ کر رہے تھے، ہمدردی بھی سبھی لوگ کر رہے تھے. جو لوگ امیر المومنین کو حاکم نہیں مان رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری ساری ہمدردیاں علی کے ساتھ ہیں. غور فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہماری ساری ہمدردیاں علی کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان کو حاکم نہیں مان سکتے. تو ماشاءاللہ، آپ لوگ کون سا حاکم ماننا چاہتے ہیں حضرت علی کو؟ آپ لوگ بھی ان سے محبت ہی کرنا چاہتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ. اب امیر المومنین کے حکم کے مطابق جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ امیر المومنین کے حکم کے مطابق زکات دینا چاہ رہے ہیں، یا یہ کہ نہ زکات دینا چاہ رہے ہیں، نہ حج کرنا چاہ رہے ہیں، نہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، نہ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ضرورت کیا ہے امیر المومنین کی، یہ بتائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم کو امیر المومنین، مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس وقت ایک ایم پی کی ضرورت ہے. ایم پی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کو ایم پی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے محلے میں جو ہے صفائی کے لیے اس کے لیے ایک ایم پی کا ہونا، تو اس کے لیے ایم پی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک بلدیہ کے جو ہے کونسلر کا ہونا کافی ہے آپ کے لیے. آپ کو ایم پی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک پی ایم ہونا چاہیے. اب پی ایم اگر آپ کا بن بھی گیا تو کرے گا کیا آپ کے لیے؟ بتائیے آپ کے کون سے مسائل ہیں جو حل کرنا ہے؟ آپ کے کالجز بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں اس کو ریکگنائز کرانا ہو، آپ کی کوئی ہاسپٹل بن کے تیار ہے، کیا ہے آپ کی ضرورت؟ کیا ہے آپ کو ایم پی کی، پی ایم کی، کسی کی بھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ بولیے ضرورت کیا ہے؟ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ضرورت ہے امیر المومن کی، تو یہ کیوں ضرورت ہے بھائی؟ تو نہیں، اس لیے کہ جو ہے ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے، چاول ختم ہو جاتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نوکری نہیں لگتی ہے لڑکوں کو، گھر نہیں ہے ہماری قوم کے. تو ہم امیر المومنین سے کہیں گے کہ اگر آپ حاکم بن جائے تو یا علی ہمارے لیے گھروں کا انتظام کر دیجئے، ہمارے بچوں کی نوکری کا انتظام کر دیجئے، ہمارے بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر دیجئے. تو اس کے لیے حضرت علی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو حضرت علی کسی سے بھی کروا دے سکتے ہیں آپ کے لیے. یعنی حضرت علی کی ضرورت آپ کو کیوں ہوئی ہے؟ یعنی مکان بنوانے کے لیے حضرت علی چاہیے آپ کو، آپ کے بچوں کو نوکری دلوانے کے لیے حضرت علی چاہیے، یعنی حضرت علی کی ضرورت کیوں پڑے گی آپ کو؟ تو حاکم کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ حکومت اگر نہیں ہے تو حاکم کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے تو حاکم کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور حکومت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ قانون کو ماننے کے لیے. اور آپ قانون کو ماننا نہیں چاہ رہے تو پھر حاکم کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ خوشی منائیے کہ حاکم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو قانون پر چلنا نہیں ہے. تو مقننِ قانون کو لے کے آپ کیا کریں گے؟ قانون کے مجری کو لے کے کیا کریں گے جبکہ آپ کو قانون پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے؟ اگر آپ قانون کو تعطیل دے دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ نہیں ہے لہٰذا قانون پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول دیکھ رہے ہیں کیا؟ رسول ہم کو دین سے خارج کر دیں گے، ہے نہیں رسول. لہذا اب جہاد کا حکم جو ہے بھول جاؤ. اب جب ہم چاہیں گے تب جہاد کا حکم دے لیں گے, تو اپنی منمانی کریں گے, یہ اسلام کے قانون کے حساب سے چلیں گے, یعنی اللہ کے قانون کو مانیں گے یا اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, کریں گے تو کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں تین اہم بنیادی مسئلے ہیں. ایک یہ کہ آیا حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جب حاکم نہیں ہے تو احکام اسلامی کے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. احکام اسلام, اب امام زمانہ اس وقت نہیں ہے لہذا شریعت کو تعطیل دے دینا چاہیے, کوئی احکام پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امام موجود نہیں ہے, لہذا آپ نہ نماز پڑھیں آپ لوگ, نہ روزہ رکھیں, نہ حج کریں, نہ زکات دیں, نہ جہاد کریں, کچھ نہ کریں, اس لیے کہ جب امام نہیں ہے تو کوئی احکام پر عمل نہیں کرنا, تعطیل کر دینا چاہیے. قصاص کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, دیات کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, مالیات نہیں وصول کرنا چاہیے, ٹیکس نہیں وصول کرنا چاہیے, زکات نہیں دینا چاہیے, خمس نہیں لینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ نہیں خمس مت لیجیے, جہاد نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں, کچھ بھی نہیں, شریعت پر عمل ہی نہیں کیا جائے یا یہ کیا جائے. دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ کہ کچھ ایسے احکام ہیں جو صرف حکومت ہی کے زیر نظر حل ہو سکتے ہیں, جس کے بغیر وہ احکام پہ آپ عمل ہی نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں بتایا دو تین چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے, یعنی قصاص, دیات, یہ مسائل آپ بغیر حکومت کے نہیں قائم کر سکتے. تو حکومت اسلامیہ کا قیام ناگزیر ہے یا نہیں ہے آپ یہ؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تمام دلیلیں جو ہم رسول اللہ کے بعد دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حاکم شریعت ہونا ضروری ہے, وہی تمام دلیلیں ہم دیں گے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے بعد کہ اب کوئی نہ کوئی, جب احکام پہ عمل کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی حاکم کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے حکم کے مطابق اللہ کے قانون پر عمل کیا جائے. تو جو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کا قانون نہیں جانتا ہے وہ حاکم بنے یا جو اللہ کا قانون جانتا ہے وہ حاکم بنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیک انسان حاکم بنے کہ بد انسان حاکم بنے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہے, ہے تو پھر کون بننا چاہیے حاکم؟ کتنا آسان مسئلہ ہے یہ. یعنی اس وقت ملک میں, ہمارا یہ ملک ہے, اس میں حاکم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے تو اچھا ہونا چاہیے یا برا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے یا جاہل ہونا چاہیے؟ متقی ہونا چاہیے یا فاسق و فاجر ہونا چاہیے؟ بتائیے, آپ بولتے جائیے, جواب دیتے جائیے. جتنی آپ جواب دیتے جائیں گے مسئلہ ولایت فقیہ واضح سے واضح سب ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والا. یعنی ظالم حاکم بنے گا, ولایت ظالم ہونا چاہیے یا ولایت عادل ہونا چاہیے؟ ولایت جاہل ہونا چاہیے یا ولایت فقیہ ہونا چاہیے؟ بتائیے کیا ہونا چاہیے, کس کی ولایت آپ کو قبول ہے؟ ولایت فاسق و فاجر ہونا چاہیے یا ولایت عادل اور منصف؟ کس کی حکومت آپ کو تسلیم ہے؟ یعنی آپ کا حاکم کیسا ہونا چاہیے, منصف ہونا چاہیے, عادل ہونا چاہیے یا ظالم ہونا چاہیے, عالم ہونا چاہیے یا جاہل ہونا چاہیے؟ اس کے لیے بھی کوئی دلیلوں کی ضرورت ہے آپ کو. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر شریعت پر چلنا ہے تو جو شریعت جانتا ہے وہ حاکم بنے یا جو شریعت نہیں جانتا ہے وہ حاکم بنے, آپ فیصلہ کریں. یہی مسئلہ ہم جو ہے غدیر میں بھی پیش کرتے ہیں, بعد رحلت نبی آپ کو سنت نبی پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ کیا چلنا ہے؟ تو جو سنت سے واقف ہے اس کے مطابق چلنا ہے, اس کے قول کے مطابق چلنا ہے, یا جو سنت رسول سے واقف نہیں ہے اس کے قول کے مطابق چلنا ہے؟ حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ جو سنت رسول سے واقف ہو وہ حاکم بنے یا جو سنت رسول سے واقف نہیں ہے وہ حاکم بنے؟ جو نبی کی خلوت سے، نبی کی جلوت سے، نبی کے گھر سے، نبی کے باہر سے، نبی کے میدان کی زندگی، نبی کے گھر کی زندگی، نبی کے محراب کی زندگی، نبی کے منبر کی زندگی، نبی کے گھر کی زندگی، نبی کی گھریلو زندگی، نبی کے حجرے کی زندگی، نبی کے جو ہے میدان کی زندگی، مسجد کی زندگی، محراب کی زندگی، تو جو ان تمام احوال نبی سے واقف ہے، یعنی جو سنت نبی سے واقف ہے کہ نبی کیسے نماز پڑھاتے تھے، نبی کیسے افطار کیا کرتے تھے، نبی کیسے سحری کیا کرتے تھے، نبی کیسے حج کیا کرتے تھے، نبی کیسے جہاد کیا کرتے تھے، نبی کیسے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، نبی کیسے جاگتے تھے، نبی کیسے سوتے تھے، نبی کیسے اٹھتے تھے، نبی کیسے بیٹھتے تھے، اس سے جو واقف ہو وہ سنت کا اجرا کر سکتا ہے، یا جو سنت سے واقف نہیں ہے وہ سنت نبی کا اجرا کر سکتا ہے. اب مسلمان بتائیے، جو جاہل سنت ہے وہ بتائے گا یا جو عالم سنت ہے وہ بتائے گا؟ جبکہ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ اعلمکم علی، تمہارے درمیان سب سے زیادہ جاننے والے علی ہیں. اب وَأَفْضَاكُمْ علی، تمہارے درمیان سب سے بہترین خطابت کرنے والے علی ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا سیاست سے جدا ہونا، کہ دین سیاست سے جدا ہے یا دین سیاست سے جدا نہیں ہے. اگر آپ امیر المومنین کو خلیفہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو سیاست سے الگ نہیں سمجھتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دین کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے، تو پھر صفیفہ والے حاکم بنیں گے، علی دینی مسئلے کو حل کریں گے، دین الگ ہو جائے گا، سیاست الگ ہو جائے گی. تو دین کا سیاست سے الگ کرنے والا نظریہ صفیفائی ہے، غدیری نہیں ہے. اور ہم غدیری ہے، صفیفائی نہیں ہے. سلامات پڑھے محمد. تو دیکھیے اب جو لوگ صفیفائی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں حاکم کسی کو بننا چاہیے اور دینی مسائل کوئی، پھر لہٰذا آل سعود بنے، آل شیخ بنے، یعنی دین سیاست سے الگ کیا جائے. جو دینی حاکم ہیں وہ سیاست پہ نہ بیٹھیں، ان کو سیاست سے کیا تعلق؟ بولے بیت المال کون تقسیم کریں گے؟ اب یمن کی جہاد کا حکم ہے، یمن پہ جنگ کا حکم ہے، کون دے گا؟ اب بتائیے، جو عالم دین ہے وہ دے گا یا جو حاکم مملکت ہے وہ دے گا؟ کون دے گا؟ اب بتائیے، یہ زمینی مسائل ہیں اور آپ اس دین کو جو ہے آسمانی مسائل میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ دین زمین کے مسائل ہیں. یہ اس وقت جو ہے امت مسلمہ مکہ و مدینہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ کس کے حکم پہ چلیں؟ آپ بتائیے، حاکم کے حکم پر چلیں؟ سیاست کس کے ہاتھ میں ہے؟ جہاد کا حکم کس کے ہاتھ میں؟ لڑائی کا حکم کس کے ہاتھ میں؟ حملے کا حکم کون دے گا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی حاکم دے گا. پھر آلے شیخ کیا کریں گے؟ یعنی عالم کی جو اولاد ہے وہ کیا کرے گی؟ تو کہا وہ صرف مکہ مدینے میں نماز پڑھائے گی، اس کا کام صرف جو ہے نا دین کی ہدایت کرنا ہے، حملے کا حکم دینا یہ آلے شیخ کا کام نہیں ہے. تو یعنی یہ حکم مطابق قرآن آپ دے رہے ہیں یا آپ اپنی منمانی حکومت چلا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جہاد نہیں ہے. حکم جہاد اللہ کے حکم، اللہ کے قانون کا نام ہے، اور یہ جو حکم آپ دے رہے ہیں یہ دہشت گردی ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد عالم، جہاد کا حکم عالم دے گا، حکم قرآن و حدیث کے مطابق دے گا، نہ یہ کہ کوئی حاکم مملکت اپنی طرف سے کہے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہوگی. آپ کو ہوتے ہیں جنگ کا حکم دینے والے، اگر آپ جنگ کا حکم دیں تو وہ جہاد نہیں ہو سکتا. سلوات پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیے عوام کس کی بات کو مانے؟ اب آپ دیکھیے حجاز کے لوگ، نجد کے لوگ، حسا کے لوگ کس کی حکومت میں رہ رہے ہیں؟ آپ بتائیے کون حاکم ہے، کون حکم دیتا ہے، کون قانون بناتا ہے، کون کہتا ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے ٹیکسی چلانا حرام ہے؟ کون حکم دیتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، یہ ٹیکسی نہیں چلا سکتی عورت، گاڑی نہیں چلا سکتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم تھا. جب اللہ کا حکم تھا تو اب اٹھا کیوں نہیں لیا گیا ہے؟ جب حکم دیا گیا تھا تو کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب اٹھا کیوں لیا گیا ہے؟ کہا گیا تھا کہ عورتیں فٹ بال نہیں دیکھ سکتی ہیں، اسٹیڈیم میں آنا حرام تھا، اب کیسے حلال ہو گئے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ اب جانا جائز ہے، اب کیسے حلال ہو گئے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب کیسے حلال ہو گئے؟ کیسے احکام بدل گئے؟ قبرستان میں عورتوں کا جانا جو ہے ابھی تک حرام ہے، ہو سکتا کل کے دن وہ بھی ایران کے دباؤ میں آ کے یا کسی بھی ملک کے دباؤ میں آ کے وہ جو ہے قبرستان میں بھی عورتوں کا داخلہ جو ہے وہ کھل جائے گا انشاءاللہ کچھ ہی دن میں. تو پھر کیسے احکام بدل رہے ہیں یہ؟ ایک مدرسے میں آگ لگ گئی، لڑکیوں کا مدرسہ تھا، آگ لگ گئی. ہمارے رضا بھائی واقف ہیں اور سب کئی لوگ واقف ہیں کہ جو ہے آگ لگ گئی، لڑکیوں کے مدرسے میں آگ لگ گئی. اب ان کو بچایا جائے یا نہیں بچایا جائے؟ تو کہیں گے نوجوانوں کو روکا جا رہا تھا کہ تم لوگ جا کے لڑکیوں کے مدرسے میں جا کے ان کو بچاؤ گے. حرما یہاں جو ہے خواتین رہتی ہیں، یہاں پہ جو ہے نامحرم خواتین ہیں، جل کے مر گئی. اتنے تو بڑے پاگل نہیں ہیں ان کے تو، ان تو اس کا یہ کیا، یہ کیوں ہوا ایسا؟ دین کو سیاست سے الگ کرنے کی وجہ سے ہوا کہ دین الگ ہے سیاست الگ ہے، جبکہ دین عین سیاست ہے، سیاست عین دین ہے. صلوات پڑھو محمد والا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی سقیفہ والے حکومت کریں گے، علی کا کام قضاوت کرنا ہے. ہم لوگ قضاوت نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو ہے شریعت کے مطابق کیسے جو ہے فتویٰ دیا جانا چاہیے. تو جو بھی مشکل ہو علی کو بلاؤ، تو قضاوت علی کو دیا جائے. بیت المال کس کے ہاتھ میں ہو؟ ہمارے ہاتھ میں. گورنر بنانا کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں. حکومت ہمارے ہاتھ میں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت حکومت الہیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حکومت نہیں ہے، یہ خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے، یہ خود بن گئے ہوئے خلیفہ ہیں جو ضرورت کے پیش نظر بن گئے. ضرورت تو ہے کسی نہ کسی کو بنانے کی، بن گئے، لیکن یہ حق نہیں ہے. اگر حکومت اسلامیہ ہے تو حاکم ہی اسلام سے واقف ہونا ضروری ہے. تو اس دور میں سب سے زیادہ جاننے والے علی تھے، اب اس دور میں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا اسی کو ہم حاکم بنائیں گے. صلوات پڑھے محمد والا. بس میں بات کو آج تمام کرتا ہوں، کل یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا اور ابھی دو دن یہی سلسلہ جاری رہے گا، کل اور پرسوں دو دن یہی سلسلہ جاری رہے گا. میں گفتگو کو جہاں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ گفتگو وہیں سے دوبارہ کل آغاز ہوگی اپنے صحیح وقت پر. تو گفتگو کو اختتام کے مرحلے تک پہنچائیں، کیونکہ ہماری کوئی درس ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ مجالسنا مدارسنا ہے، ہماری مجلسیں نہیں ہیں، ہماری درسگاہیں ہیں. یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے، یہ درسگاہ حسینی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ درس کی نیت سے آئیں تو ساتھ میں آپ کتاب اور کاغذ بھی، پین بھی لے کے ساتھ میں آئیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ درسگاہ حسینی ہے، درسگاہ حسینی ہے. اور اگر یہ درسگاہ حسینی ہے تو آپ بتائیں اس میں مصائب کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ علامہ مجلسی کو علامہ مجلسی کیوں کہا جاتا ہے؟ محمد باقر، ملا محمد باقر انہیں کہا جاتا تھا. ملا محمد باقر کو مجلسی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے والد ملا محمد تقی کو مجلسی کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی درس ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس درس کے اختتام پہ مصائب نہیں پڑتے تھے. ہر درس کے اختتام پر مصائب پر درس کو تمام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ذکر سید الشہداء سے زیادہ اثر لوگوں کے دلوں پہ اور کس بات کا پڑے گا آپ بتائیے. شہیدوں کے خون کے اثر سے اگر کوئی متاثر نہ ہو سکے تو پھر کس بات سے متاثر ہوں گے؟ اگر ہمارے اخلاق، ہمارا کردار اگر شہداء کے ذکر کے ذریعے سے نہ سمر سکیں تو پھر کیسے سمر سکیں گے؟ تو کس طرح سے جو ہے ہمارے شہیدوں نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہر شہید نے ہمیں پیغام دیا ہے، درد دیا ہے. ہمارے 72 شہید نہیں 72 معلم ہیں جو ہمیں درد دیتے ہیں، خود ہمارے لیے ایک مدرس ہے جو ہمیں درد دیتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے. جناب بریر حمدانی کی زندگی، جناب حبیب ابن مظاہر کی زندگی، جناب جوم کی زندگی اور جناب وہب قلبی کی زندگی، اس نوجوان تازہ جوان جس کے چہرے کے پھول ابھی جو ہے مرجھائے نہیں تھے، یہ چند دن کا نوشاں ہے کربلا، یہ وہب قلبی یہ کس طرح سے آ کے فدا ہو جاتا ہے مولا کا قدر، یہ ہمارے لیے درس ہے. کربلا کی بچہ ہمیں درس دیتا ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا عزیزان گرامی، کربلا کے میدان کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی شہید کی زبان سے آپ کو شکوا نہیں ملے گا، کربلا میں آپ کو شکایت نہیں ملے گی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو اللہ سے کوئی شکایت ہے، سب نے بھی کہا کہ اللہ سے ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے، اللہ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، کسی نے اللہ سے شکوا نہیں کیا، اللہ سے کسی نے شکایت نہیں کی. یہ ظلم کی رودات تو ظالموں کی خصلت کو بیان کرتی ہے کہ یہ ظالموں نے کتنا ظلم آیا ہے، ان لوگوں پہ ظلم کیا ہے جو لوگ ان کی نجات کے متمنی تھے، ان کو تڑپایا ہے پیاس کے ذریعے سے. کس طرح سے یہ ننھے ننھے بچے، کبھی یہ بھوک لگتی تھی لیکن کبھی بھوک کا تقاضا انہوں نے نہیں کیا. یہ شریف بچے کون سے ہوتے ہیں، غیرت مند بچے کون سے ہوتے ہیں، انہیں بھوک بھی لگی تھی، انہیں پیاس بھی لگی تھی. کون یہ کہتا ہے کہ کربلا کے بچے صرف پیاسے تھے؟ کیا بھوکے نہیں تھے؟ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن کبھی تقاضا نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو جان ہمیں بھوک لگی ہے، بابا ہمیں بھوک لگی ہے. کبھی کوہ و شام کے راستوں میں بچوں نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں اماں ہمیں بھوک لگی ہے، سب نے یہی کہا کہ ہمیں بھوک نہیں لگی ہے. جب کسی نے آ کے صدقے کے طور پر کچھ کھانے کے لیے دیا تو زینب نے ہاتھ سے چیر کے کہا کہ ہمارے محمد سے صدقہ حرام ہے، ہم کو کھانا نہیں چاہیے، ہمیں پانی چاہیے. پیاس کا تقاضا، پانی کا تقاضا کسی قوم میں عیب نہیں ہے، کھانا مانگنا عیب ہے، پانی مانگنا عیب نہیں ہے. لہذا آپ کو کربلا کے میدان میں تشنگی کا ذکر ملے گا، بھوک کا ذکر نہیں ملے گا، جبکہ کربلا والے بھوکے بھی تھے، کربلا والے پیاسے بھی تھے. تو اب یہ نہ کہنا کہ سکینہ صرف پیاسی تھی، بلکہ سکینہ بہت بھوکی تھی اور بھوک کی وجہ سے زندہ میں شام میں دم توڑ گئی. کھانا نہ مل سکا کہ بچی جاتا ہے، اس لیے کہ پانی کچھ تو مل جاتا تھا لیکن کھانے کی کوئی نظر نہ تھی. جب سکینہ نرحال ہو گئی اور یہ بچی جسے
شام والے روحیہ کہتے ہیں یہ بچی جب ننہار ہوئی تو زینب نے کہا سید سجاد آ کے ذرا سکینہ کی خبر دو، نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں اب یہ ہمارے درمیان نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرضن قضائه و تسلیم انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا من قدرهم من قدرهم، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما.